بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. دیگر علم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں سید الشہداء کے ماننے والوں سے قرار دیا ہے, سید الشہداء کے ذکر کو جاری و ساری رکھنے والوں سے قرار دیا ہے. بلا شبہ خدا نمتال اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے تو وہ قوموں کا محتاج نہیں ہے, افراد کا محتاج نہیں ہے, وہ اگر چاہے تو کسی کے ذریعے سے بھی اپنے کام کو انجام دلوا سکتا ہے. اگر اس کے کسی دینی کام کے اندر ہم وہیں مشغول ہو جائیں تو ایک طرف سے یہ اطمینان ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ایک کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے اس کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو خدا کا دین ہمارا محتاج نہیں رہے گا, خدا کسی اور سے اس کام کو کروا لے گا. اور یوں احساس ہوتا ہے جیسے سید الشہداء کا ذکر ایسی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے توجہ نہیں دی خدا کسی اور سے کروا دے گا. قومیں محتاج ہیں سید الشہداء کی, نہ کہ ذکر سید الشہداء کسی قوم کا محتاج. ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کس طریقے سے کریں کہ بہتر طریقے سے انجام پائے. اب تک خدا تعالیٰ نے نعمت ہمیں دی ہے, اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر انسانوں کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے مختلف وسیلوں کا استعمال کیا ہے, مختلف وسیلوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. قرآن کریم کے اندر تمام بیانات فلسفی حکیمانہ اور ہدایت کو بہترین طریقے سے بیان کرنے کے لیے ہیں, لیکن جو بھی انسانوں کی سمجھ میں آنے کے لیے آسان تھا خدا نے ان تمام طریقوں کو استعمال کیا. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا نے مادی دنیا کو مثال قرار دیا ہے مانوی دنیا کو سمجھانے کے لیے, اور اس خاطر قرآن کریم کے اندر مادی دنیا سے مثالیں بہت زیادہ ہیں. تو مثال کے طور پر خدا نے حتی یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کیا اونٹ کی خلقت کو دیکھتے ہو, اس اونٹ کی خلقت سے کیا سمجھتے ہو, اور کبھی ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے, کبھی فرماتا ہے پہاڑوں کو دیکھا ہے, کبھی فرماتا ہے کیا سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے کو دیکھا ہے. ان سب کے پیچھے جو مثالیں مادی مثالیں ہیں مراد مانوی مثال ہے, کہیں نہ کہیں خدا نمتاد ان مادی مثالوں کے ذریعے سے مانوی کسی مشکل کا ارادہ فرما رہا ہے, کسی حقیقت کا ارادہ فرما رہا ہے. ایک انتہائی خوبصورت تعبیر قیامت کے سلسلے میں ہے, کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پودوں کو دیکھو کہ مرجھا جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے ختم ہو گئے, اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں, ان میں دوبارہ پتے نکلتے ہیں, ان میں دوبارہ پھل آتے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ النُّشُور, تمہارا قیامت کے دن اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا کہ اگر کوئی مرجھائے ہوئے پتوں کو دیکھے, کسی درخت کو دیکھے جس کے پتے گر چکے ہوں, تو یوں لگے گا جیسے یہ درخت ختم ہو چکا ہے, گویا اس کو یوں احساس ہوگا جیسے شاخیں بھی سوکھ چکی ہیں, ان میں اب کچھ نہیں ہونے کا. لیکن انہی مردہ درختوں میں پھر جان پڑتی ہے, پھر دوبارہ ان کے اندر پودے آتے ہیں, پتے آتے ہیں, پھر دوبارہ پھول کھلتے ہیں. اسی طرح خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اجساد کو قبروں میں رکھ دیا جائے گا تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ معاملہ ختم ہو چکا. اور جیسے کہ سورہ یاسین کے آخر میں کسی کافر کے بیان ارشاد فرمایا کہ اس نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے ہڈیوں کی چورے کو ہاتھ میں لیا اور اس کو پھونک مار کر اڑا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ کیا اس کو کوئی خدا زندہ کرے گا, اور خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ ہاں ہم زندہ کریں گے, ہم ایسے ہی زندہ کریں گے جیسے ہم نے کچھ نہ ہونے سے ان سب کو بنا دیا تھا. تو جو خدا قادر ہے کہ انشاء کر دے, نہ ہونے سے بنا دے, وہ کسی چیز کے بننے کے بعد دوبارہ خلق کرنے کے قادر نہیں ہوگا. تو یقیناً یہ کام دیکھنے کے حساب سے زیادہ آسان ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی تو خدا نے خلق کر دیا تھا, اب تو کچھ ہے جس کو دوبارہ لے کر آنا ہے. فرماتا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے. تو خدا نمتان اس طرح مسلسل مثالیں دیتا ہے کہ مادیات کی ایک مثال ہو, اس کے ذریعے سے معنوی ایک مثال ہو. صبر بھی ایسا ہی ہے, مصیبتوں کے اوپر, آزمائشوں کے اوپر انسانوں کا مضبوط ہو جانا, وہ سب بھی ایسا ہی ہے. اس کے لیے بھی خدا نمتان نے مثالیں ارشاد فرمائی ہیں. آپ کی خدمت میں عرض ہوگا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جیسے کہ آپ کے ذہن میں کل موضوع ہمارا آزمائش اور ان آزمائشوں کے اوپر ہمارا رد عمل ہے. خدا نے آزمائشوں کا وعدہ کیا ہے, خدا نے ظلم و جور سے ہمیں پناہ دی ہے, ظلم نہیں ہونے دے گا, لیکن آزمائش کا ہم سے وعدہ کیا ہے. اور ہمیں اچھی طرح اس بات کو سمجھایا خدا نے قرآن کریم میں کہ ہم سے آزمائش لے گا. اب اس آزمائش کے اوپر ہم رد عمل کیا دکھائیں گے, اس آزمائش سے کیسے گزریں گے, یہ اصل امتحان ہے. اس امتحان کے اندر اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس پورے نظام کو کوئی سمجھ لے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اگر توحید سمجھ میں آ جائے, خدا تعالیٰ کا نظام سمجھ میں آ جائے, تو پھر آزمائش کو جھیل لینا, آزمائش سے سرخرو ہو کر باہر نکلنا, یہ آسان کام ہے. سید الشہداء کے جملات کے اندر توحیدی بیانات بہت زیادہ ہیں کربلا کے اندر میں, اور شاید ایک بہت عجیب جملہ سید الشہداء کا اس وقت ہے جب وہ حضرت علی اصغر کے لاشے پر ہیں, اور جملہ ارشاد فرمایا کہ یا حضرت علی اکبر کے لاشے پر, اور جملہ ارشاد فرمایا کہ خدایا تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے سخت ہے لیکن آسان ہو گیا چونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. یہ عجیب تعبیر ہے سید الشہداء کی. ہم لوگ معمولاً ان مسائل کو اتنی گہرائی میں نہیں سمجھ پائیں گے, ظاہر ہے کہ ممکن بھی نہیں ہمارے لیے. یعنی ہم لوگ صرف مثال میں سمجھ سکتے ہیں کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو کتنا چاہتا ہوں, ہم صرف مثال میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن اگر تصور یہ کریں کہ سید الشہداء امام وقت ہیں اور امام وقت ہر صفت میں کامل ہوتا ہے, تو وہ باپ کی محبت میں بھی کمال پر ہوں گے یقیناً. ہم اس کو اس عنوان سے دیکھیں, اگر وہ علم کے اندر کامل ہیں, شجاعت کے اندر کامل ہیں, تدبیر کے اندر کامل ہیں, تو باپ کی محبت میں بھی کمال پر ہوں گے. تو میں کتنا اپنی اولاد کو چاہتا ہوں گا جو ناقص ہوں, صد در صد ناقص, اور وہ جو کامل ترین مخلوق ہے وہ اپنی اولاد کو کتنا چاہے گی. وہ پدریت میں, باپ ہونے میں کمال کے اوپر ہوں گے, نہیں معلوم حضرت علی اکبر کو کتنا چاہتے ہوں گے. اور اس چاہنے میں اضافہ ہو جائے گا جب شبیہ رسول بھی ہو. حضرت سید الشہداء نے جب حضرت علی اکبر کو الوداع کیا تو اس مسئلے کے اوپر اصرار کیا کہ خدا میں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج رہا, فرمایا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کا شبیہ ہے. اس کے بعد ان کے لاشے پر کھڑے ہو کر سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ خدا تو جانتا ہے میرے لیے کتنا سخت ہے. اتنی محبت کمال کی ہو, اس کے بعد بیٹا ہاتھ سے جائے, سید الشہداء نے فرمایا بہت سخت ہے لیکن کیوں آسان ہوا ہے, چونکہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے اور تو ظلم نہیں ہونے دے گا, تو عدل محض ہے, تو میرے ساتھ عدل کرے گا, اور تیرے عدل اور احسان نے مجھے یہ صبر دے دیا کہ میں اس مصیبت کو تحمل کروں گا. یہ وہ توحید ہے جو بار بار ہماری زندگی میں آنی چاہیے تھی. کاش ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ جب کسی مشکل میں پڑیں, جب کسی مصیبت کے سامنے ہوں اور جب کسی آزمائش کے سامنے ہوں, اس توحید کے ساتھ سوچنے کی کوشش کریں. اب یہیں پر ایک اور پہلو بھی ہے جس کی طرف کل بار بار اشارہ ہوتا رہا, آپ کی خدمت میں عرض کیا, وہ یہ کہ ہم صبر کا مطلب جمود نہیں لے سکتے, ہم صبر کا مطلب سکون نہیں لے سکتے, بلکہ ہم صبر کا مطلب جدوجہد لیتے ہیں, جدوجہد کے بعد خدا پر توکل لیتے ہیں. کل آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل مفاہیم کو نہ سمجھنا ہے. ہم جانتے ہیں صبر کی اہمیت ہے, لیکن ہم یہ نہیں جانتے اصلا صبر ہے کیا چیز. تو این ممکن ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ توکل کی بہت اہمیت ہے, لیکن یہ نہیں جانتے توکل کسے کہتے ہیں. این ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ کچھ نہ کرنا توکل ہے, جبکہ اسلامی مفاہیم کے اندر سب کچھ کرنے کے بعد خدا کے اوپر بھروسہ کرنا توکل ہے, اور صبر بھی اسی طریقے سے. تو کسی آزمائش کے اندر صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ کوئی رد عمل نہ دکھائے اور کہے میں صبر کر رہا ہوں. میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سید الشہداء جب میدان کربلا کے اندر تشریف لائے تو پوری طریقے سے جنگ کی ہے, پوری محاذرائی کی ہے, یعنی انہوں نے لشکر کو اسی طرح ترتیب دیا ہے جس طرح سے ہزاروں کا کوئی لشکر ترتیب دیا جاتا ہے. اور مثلاً اپنے خیموں کے پیچھے انہوں نے خندق کھود دی تھی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر سکے. تو سید الشہداء باقاعدہ جنگ لڑ رہے تھے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ فکر یہ ہوتی کہ ہم نے بس ایک چھوٹا سا معرکہ کرنا ہے جس کے اندر ہم نے سرنڈر کرنا ہے یا ہم نے شہید ہو جانا ہے, تو پھر اتنی جنگی تیاری کی کیا ضرورت تھی. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ شب عاشور لوگوں نے اپنی شمشیروں کو تیز کیا ہے, لوگوں نے اپنے آلات جنگی کو تیز کیا ہے. تو اگر جنگ کا ارادہ نہیں ہوتا تو پھر اوزار کو اور کیوں تیز کر رہے تھے, پھر اور کیوں سید الشہداء خندق بنا رہے تھے. تو پوری جدوجہد کی ہے, پوری جدوجہد اس معنی میں کہ ہم نے جنگ لڑنی. اور یہ صبر کا بہت اچھا درس ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کرنا ہے یا ہماری قوم کو صابر بننا ہے, صبور بننا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جدوجہد نہیں کرنی ہے. نہیں, جدوجہد پوری کرنی ہے, اس جدوجہد کے اوپر صبر کرنا ہے. کیوں؟ جدوجہد بھی تو آسان کام نہیں ہے. کب جدوجہد آسان کام ہے؟ یعنی اگر ہم تصور یہ کریں کہ ہم نے صبر کرنا ہے, صبر کے بغیر جدوجہد کرنی ہے, تو آج جدوجہد میں صبر نہیں ہے کیا؟ یہ کہ مثلا ایران و عراق کے اندر جنگ 8 سال ہوئی اور عراق ایران کی قوم نے 8 سال کفر کا مقابلہ کیا بغیر صبر کے کیا, ناقابل تصور ہے ہم لوگوں کے لیے. میں آپ کو یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے جنگ نہیں دیکھی ہے, اور ظاہر ہے ہم میں سے اکثر نے جنگ نہیں دیکھی ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, ہم کسی جنگ کے اندر ملوث نہیں رہے ہیں سوائے 17 دن کی یا چند دن کی جنگ کی جو 1971 میں ہوئی, اور وہ بھی ہمارے شہروں میں نہیں ہوئی ہے, بارڈرز پہ ہوئی ہے, اور وہ بھی ہم سے کافی دور بارڈرز کے اوپر ہوئی ہے. ہم لوگ نہیں جانتے جنگ کسے کہتے ہیں, لیکن جس نے ایران عراق کی جنگ میں کہیں نہ کہیں کسی جگہ کے اوپر شرکت کی ہے, کم سے کم شہروں میں ہی رہا ہو, اس کو پتا ہوتا ہے جنگ کسے کہتے ہیں. جنگ جو صبر کے کچھ نہیں ہے, یعنی صبر محض ہے. حتی مثال کے طور پر صبر کے مفہوم کو میں وسعت دوں گا آپ کے سامنے, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اپنے رہبر کی اطاعت کرے یہ بھی صبر ہے. صبر بہت وسیع ہے, میں بس روایات موجود ہیں. اب موقع ہے کہ شاید صبر کے اوپر پہلے بات کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مثال میں پھر دیر ہو جائے. صبر کو اہل بیت نے 3 قسم کا بیان فرمایا, مشہور معروف روایت ہے. فرمایا صبر علی ثلاثۃ اقسام, علماء اس کی تقسیم کرتے ہیں, صبر 3 قسم کا ہے. کہتے ہیں الصبر علی المصیبہ, یا ایک اور روایت کے اندر ہے الصبر علی النوائب. فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر وہ ہے جو مصیبت کے اوپر صبر ہے, اور ایک میں کہا نوائب کے اوپر یعنی مشکلات کے اوپر صبر ہے. ایک صبر انسان کرتا ہے مشکل کے اوپر صبر کرتا ہے, مثال کے طور پر کوئی حادثے کا سے شکار ہو گیا, ٹریفک کے حادثے کا, اس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گیا, تو یہ ایک مشکل آئی اس کے اوپر, اس پہ صبر کرتا ہے وہ. یا مثال کے طور پر اس کا پیسہ کہیں ضائع ہو گیا ہے اور اس مشکل کے اوپر اس کو صبر کرنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, صبر کرتا ہے. الصبر علی المصیبہ. اس کے بعد فرمایا دوسرا صبر ہے الصبر علی الطاعہ, اطاعت کے اوپر صبر کرنا. اطاعت پہ بھی صبر ہوتا ہے. مثلا اطاعت پہ صبر کیسا ہے, وہ یہ کہ کل صبح فرض فرمائیے کسی نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, نہیں اٹھ پا رہا ہے, اس کا نفس اس کو گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے مثلا باہر سردی ہے, کس طریقے سے اٹھ کے جاؤ گے, مشکل ہوگی, یا مثلا نیند صحیح نہیں ہوئی ہے, نیند بہت سخت آ رہی ہے اس کو, اس اطاعت کے اوپر صبر کرتا ہے, کہتا ہے میں صبر کروں گا. صبر کروں گا کیا مطلب, یعنی میں اپنی نیند کا مقابلہ کروں گا, سردی کا مقابلہ کروں گا, اٹھوں گا, نماز پڑھوں گا. یہ صبر اطاعت کے اوپر ہے. مثال کے طور پر ماہ رمضان کے روزوں کے اندر سخت گرمی ہوتی ہے, اس گرمی کے اندر بعض اوقات لمبے لمبے روزے رکھنے پڑتے ہیں. یورپ میں جو ہمارے پاس دوست احباب ہیں, یہ لوگ بعض اوقات 20-20 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں, 21-21 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں. پچھلے سال میں ناروے میں تھا تو ایک موقع پہ آیا تھا 22.5 گھنٹے کا روزہ بھی ہو رہا تھا, 22.5 گھنٹے کا روزہ, لیکن مومنین رکھ رہے تھے. اچھا, ان کے اطراف میں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا, مٹھی بھر مومنین, اور اس 20-20 گھنٹے 22-22 گھنٹے کے روزے رکھ رہے ہیں, اور سارے ان کے اطراف میں لوگ ان سے کہہ رہے ہیں تم احمق ہو, تمہارے کون سا دین ہے جو تمہیں اتنی سختی کروا رہا ہے, کر رہے ہیں پھر. یہ اطاعت کے اوپر صبر ہے. مثال کے طور پر وہ 10 لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت میں, یہ ہو گیا. تیسری قسم کے اندر ہم تھوڑا بہت شامل ہو گئے عرض کر دی مثال میں. ایک تیسری قسم ہے صبر علی المعصیہ, معصیت کے اوپر صبر. معصیت کے اوپر صبر کیا ہے, وہ یہ کہ لذت آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے, بلا جد و جہد دستیاب ہے, پھر بھی نہیں کرتا. معصیت خدا سے بچنے کے لیے صبر کرتا ہے. اس کے بعد روایت نے فرمایا سخت ترین صبر افضل ترین صبر تیسرا صبر ہے, افضل ترین تیسرا صبر ہے. تیسرا صبر کون سا ہے, معصیت سے بچتے ہوئے صبر کرنا. تو صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں, مصیبت پہ صبر ہے, اطاعت کے اوپر صبر ہے, اور معصیت کے اوپر بھی صبر ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہ کوئی جنگ کرے اور جنگ کے اندر آپ کو اپنے جو بھی کمانڈر ہے اس کی بات ماننی پڑتی ہے, پوری ایرانی قوم نے اس موقع پر امام خمینی کی ایک ایک بات کو مانا جہاں تک کر سکتے تھے, کیا یہ آسان کام تھا؟ اور سوچنے میں بھی مشکل ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر 17 کے, 16 کے جوان, 18 کے جوان, ایک ایک ماں کے 3-3 4-4 بچے, 5-5 اولادیں قربان ہوتی چلی گئیں. شہروں کے اندر بمباریاں ہوتی تھیں, بچے محاذوں پہ مرتے تھے, عورتیں اور چھوٹے بچے شہروں کے اندر بمباری میں مرتے تھے, وہ پھر بھی تحمل کرتے تھے. مجاہد بی بی کی شہادت کا ایک دن تھا قوم کے اندر, اس میں بمباری ہوئی تھی, پتہ نہیں 24 کی قریب خواتین شہید ہو گئی تھیں اس کے اندر. عجیب بات یہ ہے, اس دن واقعا تعجب کا تھا دن تھا, قوم کے اندر یہ بمباری ہوئی تھی, 20 سے زیادہ خواتین, اگر میں 24 عدد صحیح میں ذہن میں نہ آتا, 20 سے زیادہ خواتین شہید ہوئیں, سب کا نام بی بی کے نام پر تھا. عجیب تھا, سب کے نام بی بی کے نام پر تھے. ہم ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے علاقہ شیوں کے رہنے والا ہے, شیوں کے اندر بی بی کے نام زیادہ رکھا جاتا ہے, لیکن بھارت پھر بھی تعجب کی بات تھی کہ ایرانی دسیوں اور نام بھی رکھتے ہیں, شاہ کے زمانے کے بعد کا زمانہ تھا. لیکن یہ ہے کہ اس طرح بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں, تو مقابلہ کرنا مصیبت ہے, مقابلہ کرنے میں بھی صبر ہے, اور اس صبر سے صرف ایک ہی صورت میں گزرا جا سکتا ہے, فکر میں بنیاد مضبوط ہو, بس باقی تمام چیزیں کارگر نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں ادارہ بنا دیں گے اس سے لوگ صابر ہو جائیں گے, اداروں سے لوگ صابر نہیں ہو پائیں گے, جب تک فکر مضبوط نہیں ہوگی صبر نہیں آئے گا. فکر کی مضبوطی کیا ہے, وہ یہ کہ خدا پہ اعتماد کریں, خدا پہ بھروسہ کریں, اور جتنی زیادہ توحید مضبوط ہوتی چلی جائے گی صبر کے درجے میں پائیدار ہوتے چلے جائیں گے, اور جتنا صبر میں پائیدار ہوتے چلے جائیں گے, جو کل آپ کی خدمت میں روایت عرض کی کہ اصبروا تصبروا, جتنا صبر بڑھے گا اتنا ظفر اور کامیابی بڑھتی چلی جائے گی. لیکن صبر کے کس مفہوم کے ساتھ, جس میں مقابلہ ہو, جس میں جد و جہد ہے, اور مقابلہ جد و جہد کے بعد پھر صبر کر رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صبر میں اور مشکلات میں ایک چیپٹر اور بھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ مشکلات کا ایک حصہ معاشرے کی مشکلات ہے. ایک مشکل وہ مشکل ہے جو میری ذات کے اوپر آتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا کسی وجہ سے مثلا جسم کے اوپر کوئی بیماری آ گئی ہے, ایک مشکل ہے میری ذات کے اوپر آنے والی مشکل ہے. اللہ کی اطاعت میں کوئی مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے, وہ ایک مصیبت ہو گئی. معصیت سے بچنے کے لیے ایک مصیبت اٹھانی پڑی, وہ ایک مصیبت ہو گئی. کچھ مصیبتیں معاشرے کی مصیبتیں ہیں, معاشرہ خود صبر طلب کر رہا ہوتا ہے, اور شاید یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں جو صبر طلب کر رہا ہے وہ بہت پیچیدہ صبر ہے، اس صبر کی کیفیت بہت پیچیدہ ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو شب 15 شعبان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اور شروع میں تھا اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا وبین معصیتک، بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے. اس دعا کے آخر میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بہت اعلیٰ مفاہیم جمع ہوئے ہیں. اگر ہم میں سے کچھ لوگ اس کو دعائے قنوت کے طور پہ لے لیں شاید بہت اچھی دعا ہے یہ شب 15 شعبان کی دعاؤں میں سے. اس میں ایک جگہ پہنچ کر فرمایا کہ ربنا لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے خدایا ہماری مصیبت ہمارے دین میں قرار نہ دے. مصیبت آئے ہماری دنیا پہ آ جائے، مصیبت آئے ہمارے مال پر آ جائے، مصیبت آئے ہمارے جسم پہ آ جائے، مصیبت آئے ہمارے انسانی تعلقات میں آ جائے، لیکن مصیبت ہمارے دین پر نہ آئے. مصیبت دین پہ آئے کیا مطلب؟ یہ کہ کوئی دین پہ عمل نہ کر سکے، یہ مصیبت ہے. فرمایا خدایا ہماری مصیبت ہمارے دین کے اوپر نہ آئے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اور اے خدایا دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم قرار نہ دے. دیکھیے دو جملے ایک کے بعد ایک آئے ہیں، شاید یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین پر مصیبت اس وقت آتی ہے جب لوگوں کے لیے دنیا اہم ہو جاتی ہے. جب لوگوں کے لیے دنیا بہت اہم ہو جاتی ہے، دنیا کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ایک مصیبت آتی ہے. اور مصیبت یہ آتی ہے کہ ان کا دین مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اچھا ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ظاہر دین دین خدا ہے، وہ نبی کے ذریعے سے آیا ہے، وحی کے ذریعے سے پورا ہوا ہے، اہل بیت نے بیان کیا ہے، اس میں کیا مصیبت آئے گی؟ یہ جو ہمارے پاس روایت ہے جس میں فرمایا ہے کہ ابھی اس دعا کے اندر خدا ہے ہمارے دین میں مصیبت قرار نہ دے، تو دین میں بنفس ہی مصیبت نہیں آئے گی، دینداری میں مصیبت آئے گی. دینداری میں مصیبت آتی ہے، دین تو آ چکا، اللہ کا دین ہے قرآن کریم کے ذریعے سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات کے ذریعے سے بیان ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس کا کمال اس وقت ہو جائے گا جب مولا سید و سردار تشریف لے کر آئیں گے انشاءاللہ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
بس دین میں کوئی مصیبت نہیں آنی ہے، مصیبت جو آنی ہے وہ دینداری کے اندر آنی ہے. دینداری کی مصیبت کیا ہے؟ وہ یہ کہ دین موجود ہے، عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یا دین سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. دین ہے، دین کو چاہتے بھی ہیں، لیکن دین سمجھ نہیں پائے، دین سے محروم ہے. اب یہاں پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی قوم دین چاہتی ہے لیکن دین اس کے پاس نہیں ہے. کیوں خدا نے مطالعہ ایسا کرے گا کہ ایک قوم دین چاہتی ہوگی لیکن دین اس کے پاس نہیں ہوگا اور دین سے محروم ہوں گے؟ اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، چاہتے ہیں قربانی نہیں دینا چاہ رہے، چاہت تو ہے لیکن چاہت بہت ہلکی سطح پر ہے، اس میں جد و جہد نہیں ہے. اور اس کی مثالیں بہت ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی اگر کوئی باہر سے ہمارے معاشرے کو دیکھے تو مطمئن عرض کر رہا ہوں جتنا دین کی طلب ہمارے معاشرے میں احساس کرے گا اتنا شاید ایران میں احساس نہیں کرے گا، حتیٰ ترکی اور مصر وغیرہ کو تو بھول جائے پھر اس کے مقابلے میں. برصغیر اپنی ذات کے اندر بہت دین طلب کرتا ہے، صرف ایک مشکل ہے، دین طلب کرتا ہے قربانی نہیں دیتا دین کے لیے، جو قربانی واقعی دینی چاہیے وہ نہیں دیتا ہے. اس جگہ محنت کر رہے ہوتے ہیں جہاں محنت نہ بھی کرتے اتنا زیادہ اثر نہیں ہونا تھا، جہاں پہ محنت کر لیتے جس کے نتیجے میں دین مل جاتا اس پہ محنت نہیں ہو پاتی. سادہ سی ایک مثال ہے، جو بھی دین لینا چاہتا ہے اسے دین کے ماہر چاہیے. آپ اس ملک کے اندر انجینئرنگ کو اچھا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا انجینئر بنائے بغیر ہو جائے گی انجینئرنگ اچھی؟ آپ چاہتے ہیں بلڈنگز اچھی بنے تو سول انجینئرز بنائیں، بلڈنگ اچھی بن جائیں گی. جب ملک کے اندر پہلی دفعہ ڈیمز بننے لگے تو پرابلم یہ تھی کہ ڈیم بنانے والے لوگ نہیں تھے، کہاں سے ڈیم بنیں گے؟ تو باہر سے کمپنیز کو ہائر کیا گیا، ان سے کہا بھائی آپ ڈیم بھی بنائیں گے. اور اس موقع پر کچھ عقل مندوں نے ایک کام کیا، مجھے کہ ڈیم بنانے کی ٹیکنالوجی کو یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کرائیں گے. تو اس موقع پہ ایک اچھا کام ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو کمپنی ہمیں ڈیم بنا کے دے گی یہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ڈیم بنانے کی ٹیکنالوجی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھائے گی بھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 25 سال کے بعد پھر ہمارے پاس اتنے انجینئرز ہوں گے کہ ہم ڈیم خود بنائیں گے. یہ فائدہ اب ہمیں مل رہا ہے. کہ اس موقع پر جب مثال کے طور پر منگلہ ڈیم اور ٹربلا ڈیم بن رہے تھے, اس موقع پر ڈیم بنانے کی انڈسٹری کو یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا. اس وقت ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اگر یہ سیاسی مسائل نہ ہوں تو ہمارا ملک ڈیم بنا سکتا ہے. اب میں اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دین چاہیے, کیسے دین مل سکتا ہے؟ دین کوئی امپورٹڈ اسٹف ہے؟ یعنی مثال کے طور پر دین کیا کار کی طرح ہے کہ آپ امپورٹ کر لیں گے؟ نہیں ہوگا. کاریں امپورٹ ہوتی ہیں, ٹیکنالوجی امپورٹ نہیں ہوتی ہے. ٹیکنالوجی آپ کو پرائمری اسکول سے بنانی پڑتی ہے, اور جس کو شک ہے وہ جا کے دنیا کی یونیورسٹیز کو دیکھے, حوزہ علمیہ قوم کو دیکھے, وہاں سے کیسے کام ہو رہا ہوتا ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دین چاہیے, اچھا آپ کو دین چاہیے, اس کے بعد آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ ہم مجالس رکھنا چاہتے ہیں. مجالس کے بعد یہ کہ جو بھی علماء آئیں گے ان سے کہیں گے کہ وہ مجلسیں پڑھیں. یہ علماء کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہے کیا ہمارے پاس؟ اچھا اب یہاں پر ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. یعنی اگر ایک معاشرے کے اندر مثلاً فرض کریں جعفر طیار کے اندر, ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر یوں ہی فرض کر لیتے ہیں 50,000 شیعہ آبادی ہے, زیادہ ہوگی انشاءاللہ, میں کم عرض کر رہا ہوں, 50,000 شیعہ آبادی ہے, تو ہم بہت رف کیلکولیٹ کریں اپنے ذہن کے اندر کہ 50,000 کی شیعہ آبادی کو اگر جسم کی بیماریوں کا علاج کروانا ہے تو کتنے ڈاکٹرز چاہیے؟ تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر ایک آبادی میں 1,000 کے اوپر ایک ڈاکٹر ہو تو کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں 5,000 پہ لے لیں, 5,000 پہ ڈاکٹروں کام ہو جائے گا, مثلاً فرض کر لیتے ہیں. آپ اسی آبادی کے ریشو کے حساب سے سوچیں کراچی میں کتنے شیعہ ہیں, ان کے لیے کتنے روحانی ڈاکٹر چاہیے آپ کو, اسی سے سوچ لیں. اس کے بعد سوچیں اتنے ہو رہے ہیں کیا؟ اب ہیں, چلیں اب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے کیا ارادہ ہے؟ 20 سال بعد ہونے, 20 سال بعد بھی نہیں ہونے, 20 سال بعد بھی نہیں ہونے, تو پھر آپ دین طلب کیسے کر رہے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دین طلب کر رہے ہیں؟ بس ایک ظاہری طلب ہے, لیکن اس ظاہری طلب کے پیچھے جو جدوجہد ہو جانی چاہیے تھی وہ جدوجہد نہیں ہے. اچھا اگر وہ طلب کریں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم پھر آ کر اسی موضوع پہ کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے. اگر یہ طلب کرنی ہے, اپنے بچوں کو بھیجنا ہے, تو پھر صبر کرنا پڑے گا. صبر کس پہ کرنا پڑے گا؟ بہت ساری چیزوں پہ صبر کرنا پڑے گا. آپ دنیا کے کسی فاسق و فاجر ترین ملک کے اندر اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں, لوگ آپ کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے, اور آپ کہیں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرکز میں بھیج رہا ہوں تو آپ کو برائی کی نظر سے دیکھیں گے. دنیا کے فاسق و فاجر ترین ممالک کے اندر آپ کا بچہ جائے گا تو واپس آ کے فخر سے کہے گا میں اس فاسق ملک کا پڑھا ہوا ہوں, اور جو مرکز اہل بیت میں جا کر پڑھے گا اور واپس آ کے کہے گا تو اسے شرمندگی سے کہنا پڑے گا میں دینی طالب علم ہوں. یہ دین کی طلب ہے؟ یہ دین پہ صبر ہے؟ آیا واقعا اس طرح سے معاملہ حل ہوگا؟ ایران میں چھوٹا سا ایک شہر تھا نجف آباد نام کر کے, 10,000 مسائل تھے اس شہر کے ساتھ, لیکن اس شہر میں خوبی تھی, اور خوبی یہ تھی کہ پروپورشنلی کسی شہر میں اتنے شہدا نہیں تھے جتنے نجف آباد میں شہدا تھے. نجف آباد اتفاقاً اس کا نام تھا, پہلے کوئی اور نام رہا ہوگا, یہ بھی مجھے یقین ہے پہلے کوئی اور نام رہا ہوگا, بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے نجف آباد رکھا ہوگا, جس طرح سے مثلاً اسکردو سے آگے ایک شہر تھا اس کا نام کچھ اور تھا, بعد میں اس کا نام مہدی آباد کر دیا گیا تھا میرے خیال میں. تو اس کا نام نجف آباد تھا, بے تحاشا شہید تھے, بے تحاشا آبادی کے پروپورشن سے کہیں زیادہ شہید تھے. تو ایک دفعہ وہاں پر ایک بہت پرانے عالم تھے جو تقریباً صاحب فراش تھے, ایکٹیویٹیز نہیں کر پاتے تھے, انتہائی ضعیف ہو چکے تھے, ان سے ملنے کا ارادہ ہوا. ان کے سامنے پہنچے تو ان سے میں نے یہی سوال کیا کہ کیوں نجف آباد کے اندر اتنے شہید ہیں, تو انہوں نے عجیب جب بات بتائی, کہنے لگے کہ پچھلی نسل میں یہاں پر ایک عالم تھا, فوت ہو چکا ہے, اور اس عالم کا سب احترام کرتے تھے, پورا نجف آباد احترام کرتا تھا, اور اس عالم کا کام یہ تھا کہ وہ پورے علاقے کو جانتا تھا, ایک ایک گھر کے فرد فرد کو جانتا تھا, اور کہنے گے کہ وہ ہر سال ایک خاص مہینے میں, شاید مجھے بتایا تھا میرے ذہن سے نکل گیا, کہنے گے وہ ہر سال ایک خاص مہینے میں جس گھر میں بچے دیکھتے تھے, لڑکے دیکھتے تھے, ایک کا انتخاب کر لیتے تھے, ہر گھر سے ایک لڑکے کا انتخاب کرتے تھے. وہ کہنے گے کہ وہ اس زمانے میں اپنی سواری پہ آتے تھے, پتہ نہیں گدھے پہ بتایا یا گھوڑے پہ بتایا, کہ وہ آتے تھے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, صاحب گھر کو آواز دیتے کہتے تمہارا وہ لڑکا چاہیے. تو مثلاً بعض اوقات ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں یہ نہیں دے سکتا, وہ اس سے اچھا ہے وہ لے لیں, کہنے گے نہیں یہ میں پہچانتا ہوں کون سا اچھا ہے, مجھے وہ والا چاہیے. اور میں نے ان سے پوچھا مثلا کبھی ہوتا تھا کوئی منع کرے کیا نہیں, تو تصور میں ہی نہیں تھا. اور تصور یہ تھا کہ اگر ان کی سواری کسی کے گھر کے سامنے رک جاتی تھی تو وہ خوشی سے پھولتا تھا کہ مولانا نے میرے گھر کا انتخاب کر لیا ہے. ہر گھر سے کہنے کے ہر سال وہ ایک کوٹا ان کا معین تھا ان کے ذہن میں کہ میں نے مدرسے کے لیے اتنے بچے لینے. وہ چن چن کر آبادی سے پاکیزہ ترین جوانوں کو لے کر اپنے مدرسے میں لے کے جاتے تھے. اور دیکھو آج شہر کہاں پہنچا ہوا ہے. اگر کوئی دین چاہتا ہے اسے اسکالرز چاہیے, اور اگر اسکالرز کے اوپر محنت نہیں کرنا چاہتا ہے, اتنا صبر نہیں کرے گا, تو پھر ایک اور مصیبت ہے. مصیبت یہ کہ اگر آپ حق پہ صبر نہیں کریں گے تو باطل پہ صبر کرنا ناممکن ہے. پھر باطل بہت سخت ہے. پھر یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہے مجھ سے روزے پہ صبر نہیں ہوتا, تو پھر مطمئن رہے روزے توڑنے پہ جو مصیبت آئے گی اسے برداشت نہیں کر پائے گا. اگر کوئی کہے مجھ سے فجر کی نماز پہ صبر نہیں ہوتا, تو پھر بے نمازی بن کے دیکھے اس سے صبر ہوتا یا نہیں ہوتا, قطعاً نہیں ہو پائے گا. اب ہماری قوم یہ کہہ رہی ہے ہمیں دین چاہیے لیکن دینی طالب علم بنانے پہ صبر نہیں ہوتا, تو نہ بنا کے دیکھو پھر. اور اب تک دیکھ نہیں لیا ہے کیا؟ اس کے بعد ایک سوال ہے ہمارے سامنے, اور ہر تقریباً ہر ہفتے کا سوال مجھے کہ ہمارے پاس علماء نہیں ہے, کہاں سے آئیں گے؟ اگر قوم کو عالم بنانے پر صبر نہیں ہے تو علماء کہاں سے آئیں گے؟ پھر ظاہر ہے کہ خدا نے ہر قوم کے لیے اسی کے افراد کو سنائے سوچا ہے کہ اسی قوم سے لوگ جائیں. لہذا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لولا نفر منکم من کل امت, کبھی فرماتا ہے من کل قوم, فرماتا ہے ہر قوم سے بھیجتا ہے. مثلا جب انبیاء کو فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہم نے اسی قوم سے بھیجا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے قوم کے لوگ دوسری قوم کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائیں گے, ورنہ خدا نے مثال انبیاء کو ہر قوم سے کیوں بھیجتا؟ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کو دوسرے قوم سے رہنمائی حاصل نہیں کر پائیں گے. نہیں, حاصل تو کر پائیں گے, ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے معاملہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. لہذا کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں اپنے آپ کے اوپر محنت کرنی پڑے گی, اور یہ خود صبر کی ایک قسم ہے. اجتماعی صبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ایک دو نکات اور عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. معاشرے کے اندر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. آپ کو دین چاہیے, آپ کو دین پہ صبر کرنا پڑے گا. دین پہ صبر کیسے کریں گے؟ عرض کیا, آپ اپنی اولاد کو جب تک دیندار نہیں بنائیں گے, دین کی مہارت کے اوپر نہیں بھیجیں گے, اسکالرز بننے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, علماء بننے کی طرف, یہ معاملہ انجام نہیں پائے گا. اور پھر کیا ہوگا اس کے راستے میں؟ پھر اور صبر بھی آئیں گے. مثلا فرض فرمائیے کہ آپ کو ایک اچھا دیندار رہنما مل گیا ہے, اب وہ حکم دے گا, تو کیا اس پہ صبر نہیں کرنا ہوگا؟ اتنا صبر کرنا پڑے گا کہ قومیں اپنی جگہ سے ہل اٹھتی ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے پہلے انبیاء کو بھیجا اور جب ان کے اوپر مصیبت پڑی تو وہ چلا اٹھے, من جملہ انبیاء چلا اٹھے, متى نصر اللہ, اے خدا تیری نصرت کہاں ہے؟ تو مثلا کیا ایسا ہے کہ اگر صحیح رہنما آ جائے گا تو پھر صبر نہیں کرنا ہوگا؟ نہیں, پھر بہت صبر کرنا ہوگا. یہ جو ہمارے پاس بعض نوحے ایسے موجود ہیں کہ جس کے اندر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, ظاہر محبت کے عالم میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی امام آئیں گے قصہ تمام ہو جائے گا. نہیں, قصہ تمام نہیں ہوگا, پھر قصہ شروع ہوگا. جب تک امام نہیں آئے ہیں قصہ شروع نہیں ہوا ہے, یہ تو دنیا گزر رہی ہے ابھی. جب وہ تشریف لائیں گے تب اصلی قصہ شروع ہوگا. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں وہاں پہ قصہ تمام ہوگا تو ہم بنی اسرائیل کی طرح بن جائیں گے. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مشکلات آنا شروع ہوئیں تو بنی اسرائیل چلا اٹھے, کہنے کہ اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ آگئے تب بھی مصیبت ہے. تو اس قوم نے کیا سوچا تھا؟ اس قوم نے سوچا تھا کہ ہم صبر کریں گے, صبر کے بعد نبی تشریف لائیں گے, جس دن نبی تشریف لائے دنیا کے تمام خزانے ہم پر کھل جائیں گے. ایسا کب ہوگا؟ ایسا آزمائش کے بعد ہوگا. بس جس طرح, اس باریک نقطے پہ توجہ فرمائیے گا, جس طرح سے خود اولیاء کو, ولی خدا کو, نبی کے ولی کو نبی سے پہلے اور نبی کے بعد امتحان دینے پڑتے ہیں, جیسے کہ مولا امین المومنین نے ارشاد فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شیخ صدوق کی کتاب ہے خصال، خصال شیخ صدوق، خصال شیخ صدوق میں روایات عدد کے اوپر ہیں، سات کے عدد کے اندر روایت موجود ہے کہ کسی نے مولا سے پوچھا کہ آپ ولی نبی ہیں، آپ نے امتحان دیے؟ مولا نے فرمایا ہاں امتحان دیے. کہا کتنے امتحان دیے؟ ایک یہودی تھا جو پوچھ رہا تھا، وہ یہودی یقیناً انبیاء کی سنتوں کو جانتا ہوگا، نبی کے ولی اور وسیع کی سنت کو بھی جانتا ہوگا، تو اس کو پتا تھا کہ ہر نبی کے وسیع کو امتحان دینا ہوتا ہے. تو اس نے آ کر مولا سے پوچھا کہ کیا آپ نبی کے وسیع ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی کا وسیع ہوں. پوچھا آپ نے امتحان دیے؟ فرمایا ہاں امتحان دیے. کہا کتنے امتحان دیے؟ مولا امیر المومنین نے 21 امتحان بیان کیے، سات امتحان ہجرت سے پہلے دیے، سات امتحان ہجرت کے بعد دیے، اور سات امتحان نبی کی وفات کے بعد دیے. تو جس طرح سے وسیع خدا کو نبی سے پہلے، نبی کے بعد امتحان دینے ہوتے ہیں، قوموں کو بھی وسیع خدا کی ہمراہی سے پہلے اور ہمراہی کے بعد امتحان دینے ہوں گے، ہم سب کو بھی دینے ہیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ارادہ یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے امتحان دیں گے اور آمد کے بعد امتحان نہیں ہوں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. بس وسیع خدا کی تشریف آوری سے پہلے بھی امتحان ہے جس سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، ان کی تشریف آوری کے بعد بھی امتحان ہے، اور شاید اگر آپ مولا امین مومنین کی حیات طیبہ پہ غور فرمائیں تو اصلی امتحان وہ تھے جو نبی کی تشریف لے جانے کے بعد شروع ہوئے تھے. کہ مثلا من جملہ پہلا امتحان جب ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، سخت ترین امتحانوں میں سے ایک امتحان تھا، اور مولا نے کس عالم میں وہ امتحان دیا ہو. تو اسی طریقے سے تمام امتحانوں سے گزرنا ہوگا، جب مولا تشریف لے آئیں گے تب ہمارے امتحان اصل میں شروع ہوں گے. اور وہاں پر کس چیز کا امتحان ہوگا؟ گویا وہاں پر اطاعت کا امتحان ہوگا. مولا فرمائے یہ کرو، اور ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا. کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے امتحان ہو جائے. مثلا ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے، مثلا مجھے جتنا بھی وقت ہو گیا دین کو سمجھنے کی کوشش میں، اس میں میں نے اندازہ لگایا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کے رسم و رواج تبدیل ہوئے ہیں، دین کے معاملے میں لوگوں کے افکار تبدیل ہوئے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بعض بنیادی امور کے علاوہ دوسرے امور میں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں. اب سید و سردار تشریف لائیں گے اور 1400 فاصلے پر جو کچھ انجام پایا ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے اس کی جڑ کے اوپر. کیا یہ امتحان نہیں ہوگا؟ بڑے امتحانوں میں سے ایک امتحان یہی ہوگا کہ جب وہ دین کو واپس اس کے اصول کے اوپر لے کر آئیں گے تو ہم میں سے کتنے لوگوں میں طاقت ہوگی کہ اس کے اصول پر واپس جانے کو سمجھ سکیں گے. اور ابھی تصور فرمائیے، ہمارا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارا اپنا بااعتماد آدمی ہم سے ایک بات کہتا ہے کہ بھائی یہ بات غلط ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، جو دین کی علنی مخالفت کر رہا ہے اس کو کوئی کہہ دے کہ تم یہ دین کی مخالفت کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اسے اچھا نہیں لگتا. کیا ہم لوگ امام کے اس بات کے کہنے کو کہ تم دین کی مخالفت کر رہے ہو اتنی آسانی سے مان لیں گے؟ یہ امتحان ہوگا ہم سب کا. بس معاشرتی امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ ہو کرتا ہے. کیا امتحان ہے؟ وہ یہ کہ امامت کے کتنے متھی ہیں، امامت کے رہبری کے کتنے فرما بردار ہیں. ہم لوگ امتحان سے گزر رہے ہیں اس وقت، ابھی سمجھ میں آتی ہے بات. وہی کہ خدا نمتال نے ہمیں ایک پاکیزہ رہبری دی ہے، ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس کی اساس تقویٰ کے اوپر ہے، پرہیزگاری کے اوپر ہے. 80 مجتہدین مل کر ایک پرہیزگار انسان کا انتخاب کرتے ہیں، وہ پرہیزگار انسان اپنی زندگی میں سے سب کچھ قربان کر کے ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب وہ اپنی رہنمائی میں ایک حکم صادر کرتا ہے تو ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. یہ امتحان نہیں ہے؟ یہ قوم کا امتحان ہے. اسی طرح کے امتحانات وسیع خدا کی تشریف آوری کے بعد ہونے ہیں، تو وہ بھی احکام صادر فرمائیں گے. اور جیسا کہ مولا امیر المومنین نے جب احکامات صادر کیے، جب لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ خلافت لیں تو فرمایا کہ میں دعونی ولتمسو غیری، فرمایا مجھے چھوڑو اور کسی اور کو لے لو. لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت رنگ تبدیل ہوں گے، افق دھندلائے ہوئے ہیں، اور جب میں عدل کروں گا تو میرا عدل سہنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ مشہور معروف جملہ ارشاد فرمایا اسی دوران میں کہ فرمایا میں اس تمام بیت المال کے پیسے کو واپس لے آؤں گا جو ظلم کے راستے میں خرچ ہوا ہے، چاہے اس سے غلام اور کنیزیں خریدی گئی ہوں یا اس سے مہریے ادا کر دیے گئے ہوں، اس کو بھی واپس لے آؤں گا. پھر اطاعت پہ صبر یہاں تھا کہ جب انہوں نے وہ احکام جاری کیے تو اپنے خاندان والے بھی مخالف ہو گئے. وہ عبداللہ بن زبیر کو ہم جانتے ہیں، امیر المومنین کے خاندان کے عبداللہ بن زبیر، خود زبیر، دونوں ظاہر باپ بیٹے امیر المومنین کے خاندان کے ہیں، بدترین دشمنی کرنے والوں میں سے ایک عبداللہ بن زبیر ہے جس نے ام المومنین ان کی اولاد طاہرہ کے ساتھ بدترین دشمنیاں کی. یہ خاندان کے لوگ تھے. خود زبیر جس نے جنگ جمل لڑی ام المومنین کے خاندان کے. لیکن جب اس امتحان سے گزرے, اور امتحان کیا امتحان تھا, آپ کے سامنے آپ نے کئی دفعہ اس کو سنا ہوگا, دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ زبیر اور طلحہ دونوں آئے مولا ام المومنین کے پاس, کہا کہ ہم اصحاب میں مقام رکھتے ہیں اور ہمیں گویا ہمارے حق ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. اشارہ یہ تھا کہ ہم سے مشورہ نہیں ہوتا ہے, ہمیں کسی جگہ کی حکومت نہیں دی ہے. تو امیر المومنین نے زبیر سے کہا کہ تم آنا میرے پاس, میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا تمہارے لیے. زبیر آتے ہیں مولا امیر المومنین کے پاس. مولا نے ایک صفحہ تیار کیا ہوا تھا, ورقہ جو سند تھی کہ آپ فلاں جگہ کے والی گورنر ہیں. مولا امیر المومنین نے دینے کا ارادہ کیا, زبیر نے لیتے لیتے ایک جملہ کہہ دیا, کہا کہ خدا آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے. دعا دی. جیسے یہ کہا مولا امیر المومنین نے ہاتھ واپس لے لیا, کہا میں تمہیں گورنر نہیں بنا سکتا, اب نہیں بنا سکتا. کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کہا کہ خدا اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے, تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں والی بنا رہا ہوں اس لیے کہ تم میرے رشتے دار ہو؟ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ میں قرابت داری کی بنیاد پہ تمہیں والی بنا رہا ہوں, اس کا مطلب ہے تمہارا وہاں جا کے فساد ظاہر ہوگا, پھر تم قرابت داری دکھاؤ گے. کہا تم اس کے اہل نہیں ہو. تمہارے اس جملے نے واضح کیا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو. اب ذرا تصور کیجئے گا, اگر میں آپ کو نہ بتاتا کہ یہ امیر المومنین کا حکم تھا تو آپ کا اور میرا ذہن بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا. زبیر کے لیے آسان تھا کہ قبول کریں. زبیر خیمے سے باہر گئے اور امیر المومنین کے مخالف ہو گئے, جنگ جمل شروع کر دی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ عدل پہ صبر کرنا آسان ہے, گرچہ ہمیں نظریے میں پتا ہے کہ جب عدل پہ صبر کرنا آسان نہیں ہے تو ظلم پہ صبر کرنا تو بالکل آسان نہیں ہوگا. ظلم اور سخت مشکل لے کر آئے گا, لیکن پھر بھی آسان نہیں ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس عدل پہ صبر کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اسی طریقے سے اور بہت ساری مشکلات ہیں جو معاشرے کے اندر آتی ہیں. اس معاشرے کے اندر ایک مصیبت وہ آتی ہے جو دین کے اوپر مصیبت آتی ہے, ایک اور مصیبت جو معاشرے کے اندر آتی ہے وہ افتراق ہے, گروہ گروہ بن جانا ہے. اور اس کی قرآن کریم میں شاہد موجود ہے ہمارے پاس, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو معاشرے میں وحدت کا معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. ایک طرف سے حکم خدا بھی ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ہرگز ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا مت کرو, ایک طرف سے حکم خدا ہے. دوسری طرف سے خود خدا نے متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر کہ ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ کسی قوم پہ عذاب بھیجیں تو اس کو ہر طرف سے عذاب میں گھیر لیں اور اس کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑائیں. نزیق بعضهم بأسا بعض, گروہوں میں تقسیم کریں گے اور گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑا دیں گے. خدا نمتال ایک طرف سے وحدت کی دعوت دیتا ہے, دوسری طرف سے فرماتا ہے کہ معاشرے کا افتراق ہمارا عذاب ہے, معاشرے کا افتراق ہمارا عذاب ہے. یعنی اگر خدا کسی قوم کو عذاب کرتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا ہے, گروہوں میں تقسیم کرتا ہے, اس کے بعد وہ گروہ گروہ لڑتے رہتے ہیں اور خدا نے مطالبہ فرماتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. صحیح, اس کا مطلب ہے وحدت نہ ہونا بہت سخت مرحلہ ہے. وحدت نہ ہونے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ وحدت نہیں ہوئی, حکم خدا کی مخالفت ہوئی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, خدا نے کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, انہوں نے وحدت نہیں دکھائی اور افتراق کیا, یہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ عذاب کی نشانی بھی ہے کہ خدا نمتال کی طرف سے کوئی عذاب آیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہے, اب ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہے. اچھا, جیسے ہی ظاہر ہے ہم یہ کہیں گے تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں دو چیزیں آ سکتی ہیں. ایک ہم یہ سوچیں کہ مثلا اہل بیت کے چاہنے والے دوسروں کے ساتھ متحد نہیں ہیں, جس کو ہم وحدت مسلمین تعبیر کرتے ہیں. اور دوسرا جو میرے خیال میں زیادہ اس وقت ہمارے ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ نہیں, ہم اپنے درمیان بھی متحد نہیں ہیں, ہم اپنے درمیان بھی متحد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر یہ دونوں اتحاد نہ ہونا, چاہے وہ وحدت مسلمین کے حد میں ہو چاہے وہ ہمارے اندرونی اتحاد کے حد میں ہو, یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر ہم یہاں پہ سوچتے ہیں کیا ایسا ہوگا کہ یوں ہی اتفاقاً ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے, اتفاقاً ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ پا رہے, اتفاقاً اتحاد نہیں ہے. وہ خدا جو کسی کے جسم کو بلا وجہ میں بیماری میں مبتلا نہیں کرتا، وہ معاشرے کو بلا وجہ میں افتراق کی بیماری میں مبتلا کرے گا؟ خدا کسی کو بیماری بلا سبب نہیں دیتا ہے، وہ معاشرے کی بیماری بلا سبب دے گا؟ جبکہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ یہ ہمارے عذاب کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں یہ اتفاقاً ہو گیا ہے کہ لوگ متحد نہیں ہیں، یہ قطعاً کسی اصول کے تحت ہونا چاہیے. اچھا اب تھوڑا سا ہم اس کو انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس اصول کے تحت قومیں مختلف ہو جاتی ہیں، قوموں کے اندر سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے. اور قوم سے ہمارا ہماری مراد دوسری قومیں نہیں ہیں بلکہ خود اہل بیت کے ماننے والے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارا سوال تو بنیادی سوال ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ قومیں اتحاد سے محروم ہو جاتی ہیں؟ ایک یہ کہا کہ یہ عذاب خدا ہو سکتا ہے، عذاب خدا ہو سکتا ہے. سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ عذاب بھی کسی وجہ سے آیا ہوگا نا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو بہت واضح ہے، ایک مجموعی جواب ہے، وہ نفس پرستی ہے. جہاں کہیں اللہ کے حکم سے دوری ہوگی کوئی نہ کوئی نفس پرستی ہوئی ہے. اگر نفس پرستی نہ ہو، اس کی بنیاد آپ خطبہ نمبر 50 میں دیکھ پائیں گے جو ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا ہے، نہجُ البلاغہ کا خطبہ نمبر 50، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں نفس پرستی ہوئی، آیات خدا کی غلط تعویل ہوئی، وہاں اختلاف ہوگا، وہاں باطل آئے گا. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خطبے کے اندر. بس ایک مجموعی جواب ہے، مجموعی جواب کیا ہے، کیوں معاشرے کے اندر اتحاد نہیں ہوتا؟ نفس پرستی کی وجہ سے. چونکہ نفس پرستی ہوتی ہے اس لیے اتحاد نہیں ہوتا. اچھا یہ نفس پرستی کس کی حد میں ہوتی ہے؟ دونوں کی حد میں ہو سکتی ہے، رہنماؤں کی حد میں بھی ہو سکتی ہے، عوام کی حد میں بھی ہو سکتی ہے. یہ دونوں نفس پرستی دکھاتے ہیں، نفس پرستی دکھانے کے نتیجے میں اتحاد ختم ہو جائے گا. اچھا کس قسم کی نفس پرستی ہو سکتی ہے؟ جاہ طلبی ہو سکتی ہے، مثلا رہنماؤں کی حد میں جاہ طلبی ہو سکتی ہے، مقام کی خواہش ہو سکتی ہے. جب مقام کی خواہش کریں گے، سب لوگ رہنما بننے کی کوشش کریں گے، تو پھر ظاہر اتحاد کہاں رہے گا؟ پھر نچلی سطح پر بھی ہو سکتی ہے نفس پرستی. وہ کیسے؟ جب بلایا گیا کہ آؤ مقابلے کے لیے تو نہیں آئے، نفس پرستی دکھائی، اپنے مفادات عزیز سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب نفس پرستی دکھائی تو پھر بھی اتحاد سے محروم ہو سکتے ہیں. مثلاً کسی نے بڑے رہنما کی حد میں سمجھ لیا کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، دو قوموں سے کہا کہ تم اپنے اختلافات کو بھلا دو، ایک دوسرے کے نزدیک آ جاؤ، نزدیک نہیں آئے، نفس پرستی دکھائی. اب جو نفس پرستی دکھائی، اب اختلاف پھیلنا شروع ہو گیا. ہم بہت آسانی سے ایک تجربے کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے سامنے جن کی بھی عمریں 35-40 سال کی حد میں، وہ بہت اچھی طرح سے علامہ شہید عارف حسین حسینی کو جانتے ہیں. ظاہر علامہ شہید عارف حسین حسینی کی شہادت 88 میں ہوئی، اور 88 کے بعد اب تقریباً ہمارے سامنے 23 سال گزرے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جوان 25 سال، 28 سال، حتیٰ 30 سال کی عمر میں ہیں، انہوں نے علامہ شہید عارف حسین حسینی کو کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، کوئی براہ راست تجربہ نہیں کیا ہے. تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ کم از کم وہ لوگ ہوں جن کی عمریں 35 سے آگے گئی ہوئی ہوں، انہوں نے کوئی براہ راست باشعور تجربہ علامہ عارف حسین حسینی کا کیا ہوگا. اس سے پہلے والوں نے ظاہر ایک براہ راست تجربہ نہیں کیا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی مطالعہ کیا ہو، انہوں نے کوئی کیسٹس وغیرہ سنی ہو، تقاریر سنی ہو، اور ان کی زندگی کے اوپر غور کیا ہو. اور یہاں پر ذرا سا رک کر، چونکہ اسی سال میں امام خمینی کی رحلت بھی ہوئی ہے، میں پھر دوبارہ اسی کیلکولیشن کو لے کر آتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ کہ کم از کم 30 سال سے اوپر کوئی شخص ہوگا تو اس نے وہ دور دیکھا ہوگا، کم از کم 30 سال. اچھا جو 30 سال سے پہلے والے، ان کو ایک مشورہ دینے کی کوشش کرنا ہوں، آپ شخصیتوں پر سن کر اعتماد مت کیجیے گا، قطعاً سن کر مت سوچئے گا کہ یہ اپنے شخصیت کو سمجھ لیا. مثلا جن لوگوں کی عمریں 30 سال سے کم ہیں، انہوں نے ان دو عظیم الشان شخصیتوں کو اپنی منظر میں نہیں دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، باشعور تجربہ نہیں کیا ہے. باشعور تجربہ نہ ہونے کے نتیجے میں محتاج ہیں کہ یا کتابوں کو دیکھاؤ، یا تقاریر کو سناؤ، یا دوسروں کی زبان سے سناؤ. اور یہ تیسری جگہ خطرناک ہے. تیسری جگہ یعنی کسی اور نے سنا دیا ہو، اس کا مطلب ہے جو سنانے والا ہے وہ اپنے پرسپیکٹو کو اس میں یقیناً شامل کرے گا. یقیناً شامل کرے گا. مثلا میں جب امام خمینی کے بارے میں بتاؤں گا تو میں اپنے ڈھانچے سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کو اصلی نہیں بتا پاؤں گا. اور جب میں علامہ عارف حسین حسینی کے بارے میں بولوں گا تو میں اپنے فریم کے اندر رکھ کے بولوں گا، پھر بھی میں آپ کو ان کی حقیقت نہیں بتا پاؤں گا. لہٰذا جو دوست احباب ہمارے 30 سال سے کم ہیں اور وہ واقعاً ان دو بڑی شخصیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو کہوں گا کہ براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی تقاریر کو سنیں، ان کے مکتوبات کو دیکھیں. مثلاً اگر ان کی کچھ رائٹنگز موجود ہیں، لکھائی موجود ہے، تحریریں موجود ہیں، ان کو دیکھیں یا ان کی تقاریر کو سنیں. ظاہر ہے ان دونوں کی بہت ساری تقاریر موجود ہیں، ان کی تقاریر میں کوئی کمی نہیں ہے اور ان کی کچھ لکھی ہوئی چیزیں بھی موجود ہیں، بالاخص امام خمینی کی، ان کے اخلاقیات کے اوپر، ان کے فقہ کے اوپر، فلسفے کے اوپر کسی حد تک بیانات موجود ہیں اور لکھائی موجود ہے، اور بیانات تو ظاہر ہے پھر سینکڑوں تقاریر ان کی موجود ہیں. تو اگر کوئی واقعاً چاہتا ہے ان دو عظیم الشان شخصیتوں کو سمجھے، دوسروں کے سنائے ہوئے پہ اکتفا مت کرے. اور ایک اور خطرہ ہے جو میں مسلسل احساس کرتا ہوں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اس پہ اگر تیسری اور شخصیت کو ایڈ کر لیں پاکستان کے انوائرمنٹ کے اندر، ڈاکٹر نقوی کی شخصیت. کتنی ہی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ذاتی طور پر کہ ایسا فرد جس کے عمل میں، فکر میں، کردار میں کوئی شباہت نہیں ہے ڈاکٹر نقوی سے، وہ کہے گا میں نے ڈاکٹر نقوی کے ساتھ کام کیا. کوئی شباہت نہیں ہے شہید علامہ عارف حسین حسینی کے ساتھ، وہ کہے گا میں نے ان کے ساتھ کام کیا. یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں سامنے والے سے کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ بھائی جب وہ شہید ہوئے تھے تو آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ نے کہاں سے کام کیا؟ جھوٹ بھی بے تحاشا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس شہر میں تھا ہی نہیں جب علامہ موجود تھے، اس کے بعد کہتا ہے میں نے کام کیا ہے. صحیح ہے، اس یہ جھوٹ بے تحاشا رائج ہے اور یہ ہر بڑے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے لے کر آج کے دور تک کے قابل قدر لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوا ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا میرے بعد میرے بارے میں جھوٹ گھڑے جائیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کرنا تھا، روایات کو جاننے کا معیار بتایا انہوں نے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سنے سنائے پہ اکتفا مت کریں، آپ شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کی لکھائی سے پہچاننے کی کوشش کریں، ان کی تقاریر سے پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس کو معیار بنا کر مدعی اور دعوے دار کو دیکھیں وہ اس شخصیت سے کتنا نزدیک ہے. اس پہ اکتفا مت کریں کہ وہ کہے 5 سال میں ان کا ڈرائیور رہا تھا، 5 سال میں نے ان کے ساتھ فلاں کام کیا تھا. ہمیں کیا معلوم ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی ساتھ رہا تھا تو کیا ساتھ رہا تھا، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا چلتا. کردار کو دیکھیں، اعمال کو دیکھیں، فکر کو دیکھیں، نظریے کو دیکھیں، اور اس سے مت سنیں، ان کی کتابوں سے دیکھیں، ان کی تقاریر سے دیکھیں، اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا ہم کن لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اور اگر یہ معیار آپ قبول فرماتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 100 لوگ جو امام خمینی کا نام لے رہے ہوں گے، ان میں سے 90 کو پتا نہیں ہوگا خمینی کون ہے، نہیں معلوم. 100 لوگ جو علامہ شہید عارف حسین حسینی کا نام لے رہے ہوں گے، ان میں سے 90-95 کو پتا نہیں ہوگا علامہ عارف حسین حسینی ہے کون. یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ، اور یہ مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا جائے گا یہ مشکل بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے اوپر جو بھی کچھ مرتب ہو چکا ہے وہ آپ گزشتہ 23 سال میں دیکھ چکے ہیں. خدا ہمیں محفوظ کرے. آگے سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس معاشرے کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، صبر نہیں ہے. جب اطاعت کے لیے بلایا گیا اطاعت کے لیے نہیں آئے، جیسے کہ مولا امیر المومنین کے تجربے میں مسلسل ایسا ہوتا رہا، فرماتے تھے اب نکلو میدان کے لیے، نہیں آتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور مشکل ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید بنیادی ترین مشکل ہے، معاشرے کے اندر اتحاد نہ ہونے کی. یہ بہت اہم نقطہ ہے، بہت چھوٹا سا سادہ سا نقطہ ہے. دین خدا میں مجھے لگا ہے خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ دین خدا بہت پیچیدہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے آسان ہے، اصل پیچیدگی عمل کے اندر ہے. عمل میں مشکل ہے، سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا ایک معاملہ جس کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، من جملہ خرابی کے اس میں افتراق آتا ہے، انتشار آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی حساس جگہ پر ہم خدا کے معیار پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، بس مصیبت شروع ہو جاتی ہے. ہمیں خدا نے ایک معیار دیا ہے، کسی بھی وجہ سے اس معیار پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. مثلا خدا نے معیار دیا ہے اگر کسی کو قاضی بننا ہے یہ شرائط چاہیے، نہیں ہے شرائط, آپ نے کہا میں رشتہ داری کی بنیاد پہ قبول کر لیتا ہوں, بس اس کا مطلب ہے اب مصیبت آئے گی. آپ کو معیار دیا گیا ہے, آپ کو ایسا ہونا چاہیے کسی بھی وجہ سے آپ نے اس معیار کو قبول نہیں کیا, کمپرومائز کر لیا, اب مصیبت آئے گی. میں اپنی مثال دے دوں آپ کی خدمت میں, مثلا ممبر پہ بیٹھنے کے لیے کچھ شرائط ہیں, آپ نے کمپرومائز کر لیا, جیسے ہی کمپرومائز کیا ہے اب کہیں مشکل آئے گی. ہم سے کہا گیا ممبر پہ اللہ کے رسول کی طرف میں طرف سے اگر کسی کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا علم ہمیں دے, پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی تھی خود عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ہم نے کمپرومائز کیا کس بات کے اوپر, کہ اس کی زبان اچھی ہے, بس اس کا مطلب ہے ہم مصیبت میں پھنس گئے. ہم نے کمپرومائز کیا خطابت کے اوپر, ہم نے گزشتہ 30 سال خطابت کے اوپر اپنا وقت ضائع کیا, اس پہ کمپرومائز کیا کہ خطابت اچھی ہونی چاہیے, باقی علم تقویٰ پرہیزگاری ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی سروکار نہیں. اور جیسے ہی خدا کے معیار کے اوپر کمپرومائز کریں گے, اس کا مطلب ہے معاشرے کے اندر برائی کے دروازے کھول لیے گئے. کچھ نہیں کیا تو ہم لوگوں نے دولت پہ کمپرومائز کر لیا, اگر کوئی پیسہ دے دے تو ہم یہ کر لیں گے. تو معلوم کتنی دفعہ ہوا ہے ایسا کہ ہم نے کسی کو قبول اس لیے کر لیا کہ اس نے اتنا پیسہ دے دیا. تو اچھا, خدا نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا, خدا کا معیار یہ نہیں تھا. تو ایک اصول کے طور پر اپنے ذہن میں سوچ دیجئے گا, اس کو اپنی زندگی سے لے کے معاشرے تک جاری کر سکتے ہیں. مثلا مجھے خدا نے کہا ہے, فرض کریں خدا نے واجب میرے اوپر قرار دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, اب کمپرومائز کر لوں میں. جیسے ہی میں کمپرومائز کروں گا اس کا مطلب ہے یہاں سے مصیبت آنی ہے, اب کوئی مصیبت آئے گی. جب میں مصیبت میں پڑھوں گا تو یاد بھی نہیں آئے گا کہ مصیبت کہاں سے آئی ہے, اتنی بصیرت نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہمیں مصیبت پڑھنے پر سمجھ میں آ جائے کہ یہ مصیبت آئی کہاں سے ہے. صرف ایک کام کر سکتے ہیں, کمپرومائز کرنا بند کر دیں, اللہ کے دین کے اوپر کمپرومائز مت کریں. میں نے کل آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ یہ دین سسٹمز ہیں, اس دین کے اندر اجزاء متفرقہ نہیں ہے جس کے اجزاء چھیڑنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ دین ہم سے کہہ رہا ہے صبح کی نماز 6 بجے چاہیے اور میں 8 بجے پڑھوں گا, پہلا پیس خراب ہو چکا ہے, اب اس دن سے خرابی آنی ہے, یہ ہوگا. اگر اس دین نے مجھ سے کہا ہے تمہارا حال حلیہ یہ ہونا چاہیے, میں نے کہا یہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, آپ نے چھیڑ دیا سسٹم کو, اب خرابی کے لیے تیار ہو جائیے. اگر ضروری نہ ہوتا تو خدا حکیم ہے, اس نے دیا بھی نہیں ہوتا. اور اگر ضروری ہے اور ہم اپنی عقل لڑا کے اس کو باہر نکال رہے ہیں تو پھر مصیبت تو آئے گی ہمارے اوپر. یہ ہماری ذاتی زندگی سے لے کے معاشرے تک یہی رہے گا. اب اس پہ واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اطاعت پہ صبر کر لیں, جو دین خدا کہہ رہا ہے وہ کرنا شروع کر دیں, اپنی ذات سے لے کر معاشرے تک. جب یہ کام کریں گے یہ بگاڑ واپس آ جائے گا. آخری جملہ جو اس سلسلے میں عرض کروں, نہ خدا نے کسی قوم کو فضیلتوں کا وعدہ دیا ہے, نہ خدا نے کسی قوم کو عذاب کا قطعی وعدہ دیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے تمہیں فضیلت ملے گی چاہے تم اچھا کرو چاہے تم برا کرو, کبھی نہیں ہوا. نہ خدا نے یہ کہا تمہیں عذاب کروں گا چاہے تم اچھا کرو چاہے تم برا کرو, یہ بھی کبھی نہیں ہوا. صرف ایک بات کے اوپر ہے, اطاعت کرو گے فضیلت ملے گی, اطاعت نہیں کرو گے عذاب آئے گا. قوم حضرت یونس قطعی آئے ہوئے عذاب کو اطاعت سے ٹال سکی تھی, اگر اطاعت پہ آ گئے تو جو قطعی آیا ہوا عذاب تھا وہ ٹل سکتا ہے. قوم بنی اسرائیل جس کی فضیلت کا اعلان خدا نے قرآن میں کیا تھا وہ مصیبت میں پڑ سکتی ہے اطاعت سے محرومی کی وجہ سے. اگر ہم اطاعت کریں گے فضیلتیں ہمارے ساتھ ہیں, اطاعت نہیں کریں گے نافرمانی پہ جائیں گے, مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں. جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہدف کیا ہوتا ہے, جس کے اوپر کل انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے, وہ یہ کہ خدا مصیبت بھیجتا ہے بیدار کرنے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے. خدا کا مصیبت کے پیچھے پہلا ہدف یہ ہے کہ قوم جاگ جائے. اگر جاگ جائیں گے تو خدا نے عذاب کا وعدہ نہیں کیا ہوا کہ ہمیشہ عذاب کرے گا, سب واپس آ جائے گا, سب فضیلتیں دوبارہ نصیب ہو جائیں گی. آج ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, آج ہم انتشار کے اندر ہیں, کوئی آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ رہا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, کیا ٹھیک ہے ہم انتشار میں ہیں اس وقت. کیا خدا نے ہم پر قطعی طے کر دیا ہے کہ ملت پاکستان کو انتشار میں رکھنا ہے اس نے؟ کیوں خدا طے کرے گا؟ اجتماعی قوانین ہیں, آپ قوانین میں اختلاف چاہتے ہیں اختلاف آ جائے گا. اگر ایک زمانے میں وحدت چاہتے ہیں اس قانون کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, وحدت نصیب ہو جائے گی. خدا تو کبھی بھی حکم نہیں کرے گا. تو جس دن ہم واپس آنے کی کوشش کریں گے, جو آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش کیے اس پہ آپ غور فرما لیجیے, جہاں جہاں آپ اپنی اصلاح کرنا شروع کریں گے اسی کے حساب سے یہ معاشرہ دوبارہ واپس آنے کی کوشش کرے گا, یہ دوبارہ واپس آئے گا. اور اگر ہم جیسے سے کوئی پوچھے کہ بھائی مستقبل کے لیے اچھی امید ہے یا بری امید ہے, میرا اپنا ذاتی جو سمجھنے نظریہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اس کو, جو میری اپنی ذاتی فیلنگز ہیں احساس ہے, وہ یہ کہ پاکستان کی قوم کا مستقبل بہت اچھا ہونا چاہیے, بہت اچھا ہونا چاہیے. چونکہ بنیاد میں خرابی نہیں ہے, یہ قوم دشمن دین نہیں ہے, یہ قوم محب دین ہے, دین کے لیے اپنے اندر جذبات رکھتے ہیں, قوم جڑوں کے اندر نافرمان نہیں ہے, تابع دار ہے اللہ کی, تابع دار ہے. ہاں ارادے میں سست ہے, ارادے میں کمزور ہے, فکر کے اندر کمزور ہے, عقائد میں گہرائی نہیں ہے, فکر میں گہرائی نہیں ہے. دو مشکلات ہیں ہمارے پاس, ہماری فکر میں گہرائی نہیں ہے, جذباتیت زیادہ ہے, اور یہ برے صغیر کا عمومی ماحول ہے. برے صغیر معمولاً جذباتیات کے اوپر مبنی ہے. بس ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے, ہماری فکر میں گہرائی نہیں ہے, ہمیں اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس علماء نہیں ہوئے تو ہم اس کام کو نہیں کر پائیں گے, چونکہ ہم آلریڈی بہت زیادہ جذباتی قوم ہیں. ایک ہمارے پاس فکر میں گہرائی نہیں ہے, دوسری ہمارے پاس ارادے میں کمزوری ہے. یہ بھی برے صغیر کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے, اس کے ارادے میں کمزوری ہے, اس میں محنت کی کمی ہے. اگر برے صغیر محنت ارادے کے ساتھ جو محنت ہوتی ہے, جسمانی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے, برے صغیر جسمانی محنت میں بہت آگے ہے. شاید ہم لوگ ہماری طرح جسمانی محنت میں مشرقی وسطی, مشرقی بعید کے لوگ بھی ہیں, فار ایسٹ والے بھی جسمانی محنت میں ہم سے بہت مضبوط لوگ ہیں. صرف ان کے ساتھ خوبی ہے کہ ان کی فکر میں بھی عمیق ہے, گہرائی ہے, فلسفہ عمیق ہے ان کا. ہمارے ساتھ مشکل ہے, ہماری فکر میں اتنی گہرائی نہیں ہے. ہم لوگ اپنی فکر میں اندر اگر گہرائی لے آئیں اور ارادے میں مضبوطی لے آئیں, بخدا عرض کر رہا ہوں کہ ایرانی اس سے بہتر نہیں ہے, قسم کھا رہا ہوں آپ کے سامنے, ایرانی اس سے بہتر نہیں ہے, پاکستانی قوم کہیں بہتر ہے. صرف دو مشکلات میں مار کھا رہی ہے, فکر میں گہرائی نہیں ہے, جذباتیت ہے, جذباتیت کی خاطر انتشار ہے. ہم ان دو کاموں کو صحیح کر لیں, ہم بڑے معجزے کر سکتے ہیں. اور کم از کم ایک معجزہ برے صغیر کر چکا ہے, پوری دنیا کے اندر عزاداری کا پرچم برے صغیر کے ہاتھ میں ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پرچم آزاد اس وقت بھی ایرانیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, عراقیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, پوری دنیا میں جس نے آزاد پھیلائی ہے وہ برے صغیر کے لوگ, برے صغیر کے لوگوں نے پھیلائی ہے, محنت کی ہے. گویا ابھی تک میں اس لیے ہمیشہ شروع میں عرض کرنے پہ مجبور ہوتا ہوں, خدا نے ہمیں ابھی تک فضیلت دی ہے کہ پرچم آزاد ہمارے ہاتھ میں ہے, خدا نے فضیلت دی ہے. اور مجھے نہیں معلوم اس فضیلت کے پیچھے ہماری گزشتہ نسلوں نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ پرچم دیا ہوا ہے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا ہم نے مغل دور میں بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے استاد نے, مثلا جہانگیر کے دور میں, اورنگزیب کے دور میں, خاص کر اس کے دور, اورنگزیب کے دور میں بہت قربانیاں دی ہیں, خاص کر سادات محترم نے بہت قربانیاں دی ہیں. شاید ان پاکیزہ قربانیوں کے نتیجے میں پرچم آزاد ہمارے ہاتھ میں, اور خدا نمتال نے گویا پچھلی نسل سے جو کام دیا وہ یہ کہ دنیا کے چپے چپے تک پرچم آزاد پہنچانے میں برے صغیر نے محنت کی. اب سارا ڈر یہ ہے کہ ارادے کی کمزوری عین موقع پر اس پرچم کو کسی اور قوم کے ہاتھ میں نہ دلوا دے, سارا ڈر یہ ہے. فکر میں کمزوری ہے, ارادے میں کمزوری ہے, پرچم آزاد کہیں اور نہ چلا جائے. ہم نے اب تک اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے, الحمدللہ ہمارے اجداد نے, نسلوں نے محنت کی ہے, ہمیں اپنی فکر کو مضبوط کرنا ہوگا. اب وقت بہت نزدیک ہونا چاہیے, اتنی منزل سے نزدیک آ کر اب پیچھے ہونا اب بہت بڑی بدقسمتی ہوگی, خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی. اب ہم بہت نزدیک ہونے چاہیے منزل کے. یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض عرفا تعبیر کرتے ہیں, کہتے ہیں گویا امام دروازے پر ہیں اور کھٹکھٹانے کی دیر ہے. بعض عرفا ایسی تعبیرات کر رہے ہیں. ہم لوگ وقت سے بہت نزدیک ہونے چاہیے, اتنا گزار لیا ہے اب پیچھے ہٹے, نعوذ باللہ تعالی. لیکن آپ خود احساس کر رہے ہیں گزشتہ 30 سال کے اندر معاملہ تبدیل ہونے کی طرف گیا ہے. 30 سال پہلے ایرانی قوم کا نام و نشان نہیں تھا دین کے معاملے میں, کچھ بھی نہیں تھا. 30 سال کے اندر اندر انہوں نے کہاں پہنچا دیا اپنے آپ کو, فنڈامنٹلز پہ کام ہوا ہوا تھا, ان کی فکر مضبوط تھی, ان کے مدارس موجود تھے 800-800 سال سے, 1000-1000 سال تھے. لبنان کو دیکھیں, 800-1000 سال سے ان کے مدارس موجود تھے. یہ ہماری کمزوری ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس خاطر میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر ہمیں اگلی نسل میں کوئی بڑا کام کرنا ہے ہمیں یہاں مدارس چاہیے, علماء چاہیے. اگر یہ نہیں ہوا ہم اس رسالت کو انجام نہیں دے پائیں گے نعوذ باللہ تعالی جو اب آنے والی ہے. اب تک کی جو رسالت تھی وہ قدر سادہ تھی, اب جو دنیا میں چیلنج ہیں وہ بہت پیچیدہ ہیں, اور ان قوموں کے سوا قومیں آگے نہیں بڑھ پائیں گی جو اتنی پیچیدگی تک پہنچے ہوئے ہوں گے. اس اعتبار سے لبنان کی قوم تیار قوم تھی, ان کے پاس بال بک جبل عامل کے اندر جو مدارس تھے وہ 800-800 سال پرانے مدارس تھے. اسی طریقے سے سیریا کے اندر قوم تیار تھی, ان کے پاس مدارس پرانے مدارس تھے. بدقسمتی سے ان کے کسی اور مرحلے کے اندر پہنچ رہی ہے, اور اسی طرح ایران اور عراق کے اندر. لیکن ہم اس معاملے میں کمزور ہیں, ہمارے پاس جو مدارس کا سب سے پرانا ریکارڈ ہے وہ 130 سال پہلے کا ہے, اور وہ بھی ختم ہو چکے, ہمیں نظر نہیں آ رہے. اب جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آخری 30-40 سال کے اندر جو کچھ بنے وہ ہے. ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں اگلی نسل کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم اٹھا سکیں. بہرحال سید الشہداء کا نام جب تک زندہ ہے اس کا مطلب ہے خدا کے لطف و نظر کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر. سید الشہداء کا نام ہے, اور ان الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجاۃ. سید الشہداء کیوں خدا نے فرمایا مصباح الہدا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہدایت کا چراغ ہیں, سفینۃ النجات نجات کی کشتی ہیں. اس کا مطلب ہے اگر کوئی سید الشہداء سے متوسل ہو جائے, سید الشہداء کے ساتھ پرخلوص ہو جائے, اس کو قطعاً نجات ملنی ہے, قطعاً ہدایت نصیب ہونی ہے اس کو. ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے, سید الشہداء سے پرخلوص رابطہ بنائے رکھیں. نیاز کیا, ہماری نسلوں نے محنت کی ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کام کو؟ جو پرخلوص رابطہ ہے اس کے لیے اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے اپنی تنہائیوں میں امام حسین کو یاد کر, اپنی تنہائیوں میں یاد کر. کسی شب کی تاریکی میں, کسی تنہائی میں, کسی مصیبت میں سید الشہداء کے ذکر کو زندہ کریں اپنے اندر. سید الشہداء کے مصائب میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کے لیے درس لیتا ہے. سید الشہداء حضرت علی اکبر کو الوداع کرتے وقت تڑپ رہے تھے, تو کون سا باپ ہے جس کے اپنے جوان بچے کو اتنی آسانی سے بھیج سکے گا؟ لیکن شاید سخت ترین مرحلوں میں سے ایک مرحلہ وہ تھا جب سید الشہداء سوار ہو رہے تھے اور بی بی سکینہ روک رہی تھی. بہت سخت. ہمیں اچھی طرح پتہ ہے ہر باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے باپ اپنے بچوں کو چاہتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے باپ بچیوں کو زیادہ چاہتا ہے. سید الشہداء علی اکبر کو چاہتے تھے, سید الشہداء علی اصغر کو چاہتے تھے, لیکن نہیں معلوم سید الشہداء بی بی سکینہ کو کتنا چاہتے تھے. یہ معاملہ کچھ اور معاملہ ہے. یعنی اگر ہم اس بات کو اس صحیح روایت کے اندر سوچیں کہ نہیں معلوم شام غریبہ میں یا 11 محرم کے دن جب بی بی سکینہ مقتل کی طرف گئی ہیں اور سید الشہداء کے سر بریدہ لاشیں نے ندا دی ہے الیہ الیہ یا بنیا, سید الشہداء کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ان کا سر بریدہ لاشا ندا دے رہا تھا. سید الشہداء کی ندا میں تاثیر تھی, ایک وہ سر تھا جو نیزے کے اوپر تلاوت کر رہا تھا اور ایک یہ جسم تھا جو سر کے بغیر اپنی بچی کو آواز دے رہا تھا.
نہیں معلوم اس میں کتنی مصیبتیں دی, کیا راز تھے, لیکن یہ قطعی حقائق میں سے ہے کہ سید الشہداء کی اولاد طاہرہ میں ان کی بچیوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں, ان کی بچیوں کو تماچے لگے ہیں, ان کی بچیوں کو زخم لگے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اس لعین نے, یزید ملعون نے سید الشہداء کے سر کو ایک طاق میں رکھا ہے اور بی بی سکینہ سے کہا ہے کہ کیا تمہارا باپ تمہیں پہچانتا ہے؟ سید الشہداء کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ سید الشہداء کا سر سامنے آیا ہے. ہم جانتے ہیں سید الشہداء جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت زکریہ کا تذکرہ کر رہے تھے, حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے, اور حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جن کا سر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا. تو جب سید الشہداء کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے اور حضرت یحییٰ کا نام لے رہے تھے تو جاننے والے سمجھ گئے تھے کہ اب سر حسین بھی تشت میں ہوگا, لیکن کبھی حضرت یحییٰ کی بچی وہاں نہیں تھی جہاں تشت تھا, یہ سید الشہداء کے ساتھ ہوا.
سيعلم الذين ظلموا أياما قلبا ينقلبوا. پروردگار تجھ واسط محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسط محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دین کے راہ میں خلوص اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار ہماری کمی کوتاہی خامیوں لغزشوں کو تو جانتا ہے. پاک پروردگار تجھ واسط سید الشہداء کی سچی محبت کا جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہے, پاک پروردگار سید الشہداء کے غم میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا صدقہ, تجھ واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا ہے. پاک پروردگار ہماری تمام لغزشوں خطاؤں گناہوں کوتاہیوں کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے تمام غلطیوں کی کوتاہیوں کی گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ان گناہوں کی بخشش کے صدقے میں ہمیں اچھا مستقبل نصیب فرما, ہمارے دین کو عزت و سربلندی نصیب فرما, ہمیں پرچم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جہاں کہیں دنیا میں ظلم ہے, بالاخص بحرین کے مسلمانوں پر, اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوا ہے, پاک پروردگار جہاں کہیں بھی ظلم ہے اگر ظالمین قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار مظلومین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو حفظ و پناہ نصیب فرما, جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں ہمارے مومنین دوست احباب بحرین کے اندر, عراق کے اندر, دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہم نہیں معلوم کہاں کہاں مصیبتوں میں, ان سب کو بحق سرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.